بسم اللہ الرحمن الرحیم. موزے ناظرین کی خدمت میں ساری درزوی کا سلام پہنچے. زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے بالکل خیریت سے ہوں گے اور اس وقت اپنا یہ پروگرام ملاحظہ کریں گے اور آخر تک ہمارا ساتھ دیں گے. پروگرام زاویہ نگاہ میں جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم گزشتہ ایک ہفتے کے بعد اہم واقعات کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کے پس منظر میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان حقائق سے آگاہ ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ جن کو عالمی میڈیا عام طور پر چھپاتا ہے یا توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے. تو ملاحظہ فرمائیے آج کے موضوعات. ترکی کا, جی ہاں, ترکی نے دہشت گردی کے حوالے سے اب تک جو کردار ادا کیا ہے اس میں کافی زیادہ تضاد پایا جاتا ہے. ایک دفعہ وہ کہتا ہے کہ ہم شام میں دہشت گردی کی حمایت نہیں کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف جد و جہد میں جو عالمی اتحاد بنا ہے اس کا حصہ ہیں. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ ترکی کے بارڈر جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دہشت گردوں کے ظلم و ستم سے فرار ہو کے ترکی آنا چاہتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کی فورسز جو ہیں وہ بارڈر پر تعینات ہو جاتی ہیں اور ان لوگوں کا مقابلہ کرتی ہیں کہ جو دہشت گردوں سے نجات پانے کے لیے ترکی کی سرحدوں کا رخ کر رہے ہیں. ایک طرف بیان یہ آتا ہے کہ کوبانی پر قبضہ ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی داعش کو, اور اب سننے میں آیا ہے کہ داعش 30% سے زیادہ کوبانی شہر پر قابض ہو چکا ہے. یہ تضاد کیا ہے, ملاحظہ فرمائیے ہمارے اس تبصرے میں.
داعش کے دہشت گردوں کے ہاتھوں شام کے کرد آبادی والے علاقے عین العرب یا کوبانی کا محاصرہ تنگ تر ہو جانے کے بعد حکومت دمشق نے ترکی سے اپیل کی ہے کہ وہ دہشت گردوں کی حمایت ترک اور شام کے خلاف اپنی مخاصمانہ اور جارحانہ پالیسیوں کا سلسلہ بند کر دے. شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل مقداد نے اپنے ایک بیان میں شمالی شام میں ترکی کی مہم جوئی اور خاص طور سے پناہ گزینوں کی آمد کی آڑ میں مشترکہ سرحدوں پر بفر زون کے قیام کی کوششوں پر کڑی نکتہ چینی کی ہے. انہوں نے کہا کہ ترکی ہی دہشت گرد گروپ داعش کا اصل حامی ہے اور وہ پناہ گزینوں کی حمایت کے نام پر شام میں فوجی مداخلت کا راستہ ہموار کرنا چاہتا ہے. شام کے نائب وزیر خارجہ نے داعش اور تکفیری دہشت گردوں کے خلاف کرد عوام کی استقامت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ترکی کی جانب سے مشترکہ سرحدی علاقوں میں بفر زون کے قیام کے نتیجے میں شامی فوج کے لیے کوبانی کا دفاع کرنے والے کرد رضاکاروں کی حمایت جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا. دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ نے بھی شمالی شام کی صورتحال کے بارے میں عالمی برادری کی لا تعلقی پر کڑی نکتہ چینی کی ہے. وزارت خارجہ کی ترجمان مرضی آفخم نے ترک حکام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ خطے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی ذمہ دارانہ طرز عمل اپنائیں اور حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے بحران کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کریں. انہوں نے کوبانی کی صورتحال کے حوالے سے ترکی کے کردار کے بارے میں کہا کہ تمام ملکوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے حصول کی خاطر دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اس کے اصل راستے سے منحرف نہ ہونے دیں. ماہرین کا خیال ہے کہ شامی پناہ گزینوں کی حمایت کے نام پر مشترکہ سرحدی علاقے میں بفر زون کے قیام کے مطالبے کی پالیسی اور ترکی کی مجموعی پالیسی کے درمیان کھلا تضاد پایا جاتا ہے, کیونکہ حکومت انقرہ تو پچھلے 3 سال سے ترکی شام سرحد پر بفر زون کے قیام کا مطالبہ کرتی رہی ہے. شامی حکام کا کہنا ہے کہ ترکی سرحدی علاقے میں بفر زون قائم کر کے شام میں سرگرم دہشت گردوں کے لیے افرادی قوت اور اسلحے کی ترسیل میں آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے. ادھر داعش کے خلاف نام نہاد عالمی اتحاد کی قیادت کرنے والے امریکہ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کوبانی کا سقوط کر جانا کوئی تشویشناک بات نہیں ہے. امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کوبانی شہر کے داعش کے قبضے میں چلے جانے سے بہت بڑی مشکل پیدا نہیں ہوگی, کیونکہ اس معاملے کا ہمارے مفادات سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ پناہ گزینوں کے امور میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے کوبانی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس شہر کے سقوط کر جانے کی صورت میں بڑے پیمانے پر عام شہریوں کے قتل عام کا خدشہ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترکی اور شام کی سرحد پر پڑے ہوئے 10 لاکھ سے زیادہ شامی پناہ گزین فوری امداد کے منتظر ہیں.
ناظرین, اور اب رخ کرتے ہیں یمن کا, کہ جہاں حکومت کے بعض یک طرفہ اقدامات کی بنا پر صورتحال میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. اگرچہ حکومت یمن اور حوثیوں کی انقلابی تحریک انصار اللہ کے درمیان سمجھوتا ہو گیا ہے اور ان کے درمیان معاہدے کے تحت بعض اقدامات بھی انجام پائے ہیں، لیکن اس کے باوجود لگتا یہ ہے کہ حکومت یمن، جیسا کہ مخالفین کہتے ہیں، وہ اب بھی بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ۔
یمن کے صدر عبدالرب منصور ہادی کے یک طرفہ فیصلے کے خلاف زبردست عوامی احتجاج کے نتیجے میں آخرکار نامزد وزیراعظم احمد عبس بن مبارک نے یہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یوں یمنی عوام کی انقلابی تحریک کو ایک اور کامیابی نصیب ہوئی۔ یمن کے سیاسی حلقوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ سنا میں امریکی سفیر کے ساتھ ملاقات کے فوراً بعد صدر عبدالرب منصور ہادی نے احمد عبس بن مبارک کو ملک کا وزیراعظم نامزد کیا تھا اور ان کا یہ اقدام بیرونی طاقتوں کو ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت دینے کے مترادف نیز قومی اتفاق رائے کو سبوتاش کرنے کی ایک کوشش ہے۔ قومی اتفاق رائے کے جس معاہدے پر حکومت یمن اور دیگر سیاسی قوتوں نے حال ہی میں دستخط کیے تھے، اس میں قومی حکومت کی تشکیل کی شرط سب سے اہم تھی۔ ایسی قومی حکومت جس میں الحوثی تحریک کے سیاسی ونگ انصار اللہ کو بھی نمائندگی حاصل ہوگی۔ صدر منصور ہادی نے خود بھی معاہدے کی مذکورہ شرط پر عمل درآمد کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ معاہدہ جدید یمن کے قیام کی بنیاد ثابت ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ صدر منصور ہادی نے عوامی احتجاج اور دباؤ میں آ کر وزیراعظم سلیم باسندو کی حکومت کو برطرف تو کر دیا تھا، لیکن قومی حکومت کے قیام تک ملکی امور اسی ناکارہ حکومت کے حوالے کر دیے۔ قومی اتفاق رائے کے منصوبے کو سبوتاش کرنے کی سمت انہوں نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ مخالفین کے مشورے کے بغیر اپنے چیف آف اسٹاف بن مبارک کو ملک کا نیا وزیراعظم نامزد کر کے انہیں کابینہ کی تشکیل کا حکم دیا۔ یمنی صدر کے ایسے اقدامات نے ان شبہات کو تقویت پہنچائی ہے کہ وہ بھی اپنے پیشرو اور معزول ڈکٹیٹر عبداللہ صالح کی طرح عوامی انقلاب کو بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ملک میں بنیادی سیاسی اصلاحات کے عمل کو ناکام بنایا جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ یمن میں ہونے والا قومی اتفاق رائے یا سیاسی سمجھوتا جس پر حکومت سنا اور مخالفین نے دستخط کیے ہیں، ملک کے سیاسی بحران کو کافی حد تک کم کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حکومت یمن معاہدے کی مکمل پاسداری کرے۔ لیکن اگر حکومت یمن نے پچھلے معاہدوں کی طرح اس معاہدے کو بھی سیاسی چالوں اور یا مغربی اور عرب ملکوں کی مداخلت کے نتیجے میں بائی پاس کرنے کی کوشش کی تو ملک میں ایک بار پھر مظاہروں اور احتجاج کا نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور یمن کی موجودہ صورتحال بھی اس کی نشاندہی کر رہی ہے۔
ناظرین، یمن کی صورتحال پر تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور اب چلتے ہیں پاکستان کے، جہاں پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے کے دوران امریکہ کے ڈرون طیاروں نے مسلسل حملے کیے ہیں جن میں متعدد لوگ مارے گئے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مارے جانے والے سبھی لوگ عام شہری ہیں، جبکہ امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ کے ڈرون حملوں کو پاکستانی عوام اور حکومت اس ملک کے خلاف جارحیت تصور کرتی ہے۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارے ساتھی نے جو انٹرویو کیا ہے جناب فیصل حکیم صاحب سے، ملاحظہ فرمائیے۔
امریکہ کی طرف سے پہلے بھی جو ڈرون اٹیکس تھے وہ ہو رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے جب یہ حکومت برس اقتدار آئی تو اس حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ جو ڈرون اٹیکس ہیں ان کو روکا جائے گا، اور اس میں کسی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ لیکن گزشتہ ایک ہفتے میں دیکھا جائے تو متعدد بار جو ہے وہ اس دعوے کی خلاف ورزی کی گئی، اور حکومت جو ہے وہ بے بس نظر آ رہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو ڈرون اٹیکس ہیں وہ مسلسل ہو رہے ہیں۔ یہ ڈرون اٹیکس ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب پاکستانی فوج جو ہے وہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے، اور مختلف جو اہم علاقے ہیں ان کو بھی دہشت گردوں سے خالی کرانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف سے جب یہ ڈرون حملے کیے جاتے ہیں تو جو ریئیکشن ہے پاکستان میں اس حوالے سے وہ امریکہ کی مخالفت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ نہ تو پاکستانی عوام یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈرون اٹیکس کیے جائیں، نہ پاکستانی گورنمنٹ اس حق میں ہے، لیکن امریکہ جو ہے امریکی سفیر یا امریکی جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ جو امریکی مفادات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے یہ ڈرون اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا موقف یہ اور پاکستانی عوام کا موقف یہ ہے کہ جب یہ ڈرون اٹیک کیا جاتا ہے اور اس میں جو ہلاکتیں ہوتی ہیں تو اس کے رد عمل کے طور پر جو دہشت گرد ہیں وہ نکلتے ہیں اور کسی بھی جگہ کو وہ جو ہے وہ نشانہ بنا دیتے ہیں جس کا اس سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جب تک یہ ڈرون اٹیکس بند نہیں ہوتے، جب تک یہ ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ روکے نہیں جاتے امریکہ کی طرف سے، جو انفارمیشن شیئرنگ کا سسٹم ہے اس کو بہتر نہیں بنایا جاتا اور اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا, جس طرح یہ طے ہے کہ جو اس خطے میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد یہ طے کیا گیا تھا کہ سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور انفارمیشن شیئرنگ کے سسٹم کے تحت امریکہ جو ہے انفارمیشن پاکستان کو دے گا یا پاکستان کے جو ان کو چاہیے ہوگا اس افغانستان میں اس حوالے سے امریکہ یا افغان حکام سے رابطہ کیا جائے گا. اس سسٹم پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا, نہ تو امریکہ کو یہاں پہ جو ہے وہ اپنے مفادات میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے, نہ جو پاکستان میں اس کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے مسلسل امریکہ کے خلاف اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. امریکہ کے خلاف جو جذبات ہیں وہ مسلسل ابھر رہے ہیں. بے شک امریکہ جو ہے وہ ڈرون حملے جاری رکھے ہوئے ہیں, لیکن امریکہ ڈرون حملے جاری رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان جو ہے یا پاکستانی عوام جو ہے وہ ان کو ساتھ لے کر چل سکے گا.
پاکستان کے قبائلی علاقوں پر ڈرون حملے اور پاکستانی عوام کا موقف, فیصل حکیم صاحب کی رائے آپ نے ملاحظہ فرمائی. اور اب رخ کرتے ہیں لبنان کا, کہ جہاں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اسرائیل کی جانب سے مختلف قسم کے جارحانہ اقدامات کیے جاتے رہتے ہیں اور اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ ایک بار پھر لبنان کو بدامنی کی دلدل میں دھکیل دے, لیکن حزب اللہ نے اسرائیلی سازشوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے. آئیے ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
لبنان کے خلاف اسرائیل کے حالیہ جارحانہ اقدامات اور صہیونی حکام کی جانب سے لبنان پر دوبارہ قبضہ کر لینے کی دھمکیوں پر حزب اللہ نے منہ توڑ جواب دیا ہے. حزب اللہ لبنان کے فوری رد عمل اور طاقتور جواب نے صہیونی حکام پر واضح کر دیا ہے کہ حزب اللہ کے جوان پوری طرح سے چوکس ہیں اور وہ ہر جارحے کو بھرپور اور منہ توڑ جواب دیں گے. حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ شبا فارم کے علاقے میں اسرائیلی ٹینک کو دھماکے سے تباہ کرنے کی کارروائی کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے. قابل ذکر ہے کہ حزب اللہ کے جوانوں نے منگل کے روز شبا فارم کے علاقے میں اسرائیل کی کھڑی کردہ رکاوٹیں عبور کر کے اس کے ایک ٹینک کو نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں متعدد اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے. صہیونی دشمن کے خلاف حزب اللہ لبنان نے یہ ضرب ایسے وقت میں لگائی ہے جب اس نے حالیہ ہفتوں کے دوران لبنان میں عدم استحکام اور بدامنی پھیلانے کی غرض سے ملک کے مختلف علاقوں میں رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کرنے والے تکفیری دہشت گردوں کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. حزب اللہ لبنان کی کارروائی میں درجنوں تکفیری دہشت گرد ہلاک ہو گئے اور انہیں لبنان کے مختلف علاقوں میں اپنے ٹھکانوں سے فرار ہونا پڑا. لبنان کے دشمنوں یعنی صہیونی حکومت اور تکفیری دہشت گردوں کے خلاف جو دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, کئی محاذوں پر حزب اللہ لبنان کی جنگ دراصل اس کی توانائیوں اور ملکی دفاعی نظام میں اس کی خصوصی پوزیشن کی نشاندہی کرتی ہیں. حزب اللہ لبنان نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ملک کے خلاف جارحیت کرنے والوں کے مد مقابل ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ لبنان کے عوام مشرق وسطی کے حساس حالات کے تناظر میں فوج, عوام اور حزب اللہ کے درمیان قائم دفاعی مثلث کو مزید مضبوط اور پائیدار بنانے پر زور دے رہے ہیں. قابل ذکر ہے کہ مشرق وسطی کا علاقہ پچھلے کئی مہینے سے صہیونی حکومت کی جارحیت اور تکفیری گروہوں کے خطرات سے نبردازمہ ہے, اور مغربی ملکوں کے کارخانوں میں تیار ہونے والی یہ دونوں پروڈکٹس دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور ان کا محض ایک ہی مقصد ہے, علاقے میں عدم استحکام پیدا کرنا, خطے کے ملکوں پر اپنی بالادستی کا قیام اور ان کے تیل و گیس نیز آبی ذخائر کو لوٹ کر لے جانا, اور یہ سب کچھ نئے مشرق وسطی کے منصوبے کا حصہ ہے. امریکہ اس خطے کی عوامی تحریکوں میں رخنہ اندازی اور انقلابات کو ان کے راستے سے منحرف کر کے اپنے ناجائز مفادات حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. حالیہ چند مہینوں کے دوران عرب ملکوں اور خاص طور سے شام و عراق میں تکفیری اور سلفی گروہوں کی سرگرمیوں میں شدت اور لبنان تک اس کے پھیلاؤ سے واشنگٹن کے مکرو عزائم اور سازشوں کی بھرپور نشاندہی ہوتی ہے. ایسے حالات میں حزب اللہ کی قیادت میں لبنان کی اسلامی مزاحمتی تحریک کی ہوشیاری اور آمادگی انتہائی ضروری معلوم ہوتی ہے.
ناظرین, اور اب پروگرام کے آخری حصے میں ہم آئے ہیں, اور اس سلسلے میں ہمارے اپنے پروگرام میں آج مدعو کیا ہے جناب ڈاکٹر جمشید امین زادے صاحب کو, جو اسٹوڈیو میں تشریف فرمایا, اور ان سے ہماری گفتگو ہوگی دہشت گردی کے موضوع پر. جی ہاں, یہ موضوع ایسا ہے کہ جس سے کم و بیش سبھی ممالک، سبھی لوگ، سبھی اقوام بلا تفریق آج درگیر ہیں اور الجھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، بالواسطہ طور پر یا بلا واسطہ طور پر. تو میں سب سے پہلے جناب ڈاکٹر جمشید امین زادے صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہماری دعوت کو قبول کیا.
متشکرم، بندہ ہم عرض سلام.
میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بھی اور ناظرین کی خدمت میں.
ڈاکٹر جمشید امین زادے صاحب، علاقے کی جو صورتحال ہے، بعض مبصرین اس کو کہتے ہیں پیچیدہ صورتحال ہے، دہشت گردی کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں، عراق، شام اور پھر ان ملکوں میں دیگر ممالک کے دخالات، حتیٰ پاکستان کو بھی اس دہشت گردی کی جو صورتحال شام اور عراق میں اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا. آیا واقعاً یہ صورتحال پیچیدہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ظاہر ہے، ہر چیز کھل کر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے؟
مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں پہلوؤں کو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ علاقے کی صورتحال بہت ہی پیچیدہ اور مبہم ہے، جس کے بارے میں بہت سے باتیں کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی اس علاقے کے بارے میں جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے اس پر بھی نگاہ ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف گزشتہ چند برسوں کے دوران، خاص طور پر 11 ستمبر کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آج ہم ایک نئے مرحلے میں، مشرق وسطی میں تغیرات کے نئے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ تغیرات جو مشرق وسطی اور اس علاقے کہ صورتحال کو بالکل تبدیل کر سکتا ہے. اس نقطۂ نگاہ سے کہا جا سکتا ہے کہ علاقے کے حالات واضح طور پر ایک نئے سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور مغربی ممالک کی سازش ہے جس پر عمل ہو رہا ہے. دوسری طرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعی کیا ہوگا.
آپ اس چیز سے یقیناً واقف ہیں اور ہمارے ناظرین بھی، کہ جس طرح طالبان کو، القاعدہ کو وجود میں لایا گیا خاص اہداف کے تحت، اس زمانے میں سابق سوویت یونین افغانستان پر قابض تھا اور جہادی قوتوں کی ضرورت تھی، اور ایک گروہ تشکیل دیا گیا اور اس گروہ کی مغرب نے اور امریکہ نے بھرپور حمایت اور پشت پناہی کی، اور جس کے نتیجے میں اس پورے خطے میں بحرانی کیفیت پیدا ہوئی، اور امریکہ آج تک اپنی فوجوں کے ساتھ یہاں براجمان ہے اور طویل المدت اور کوتاہ مدت مفادات جو ہیں وہ اس کے پورے ہوتے رہے ہیں. داعش کو وجود میں لایا گیا، شام میں 3.5 سال تک مختلف ناموں سے جو ہے یہ گروپ کام کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد اچانک ہم نے دیکھا کہ یہ عراق میں اس گروہ کا ظہور ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر صورتحال جو ہے وہ یہ دیکھنے میں آئی کہ وہی ممالک جنہوں نے 3.5 سال کے عرصے میں شام میں ان دہشت گردوں کی علل اعلان، یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ترکی، کویت، قطر، سعودی عرب، اردن اور علاقے کے دیگر ممالک جو ہیں وہ علل اعلان حمایت اور مدد کرتے رہے دہشت گرد گروہوں کی، انہوں نے اب ایک نام نہاد اتحاد تشکیل دیا ہے، امریکہ اس کا سرپرست ہے، اس کا نگراں ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم داعش کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں. ترکی ان میں پیش پیش ہے، داعش کے خلاف حمایت کرنے والوں میں بھی اور داعش کے خلاف جد و جہد کرنے والوں میں بھی. آپ اس صورتحال کو اتنی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے میں کہوں گا کہ لوگ جو ہیں اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ داعش کے خلاف اتحاد کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن خود ترکی کے بارڈر پر جو صورتحال کوبانی سٹی میں درپیش ہے وہ ہمارے سامنے، یہ کیا کہیں گے آپ اس پر؟
دیکھیے، جو اتحاد، جس اتحاد کی بات آپ نے کی ہے اس کے بارے میں اتفاق سے یہ ابھی گزشتہ دنوں جو اعداد و شمار جارے ہوئے ہیں، جو اس اتحاد نے جو کاروائیاں انجام دی ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کی جو کاروائیاں ہیں اس میں سے 10% جو کاروائیاں تھیں یہ بقیہ ممالک نے یہ کاروائیاں انجام دی ہیں، اور 9% کاروائیاں ان ملکوں نے انجام دی ہیں جو 3 سال سے شام کے خلاف سرگرم رہے ہیں. امریکہ اور دیگر ممالک. تو بنابر اگر ہم اتحاد کی بات کریں تو ایک طرح سے ہم کو جو ہے الگ کرنا چاہیے اس بات کو کہ واقعی یہ جو اتحاد ہے یہ واقعی حقیقی معنی میں اتحاد نہیں ہے. یہ در حقیقت امریکہ قیادت کر رہا ہے اور اس کے جو کچھ پیدل فوجی ہیں سمجھیے, کچھ جو ہیں کچھ ایک طرف تو فکر ہے جو اور پیسہ ہے جو سعودی عرب اور ترکی کی طرف سے ان دہشت گردوں کی حمایت بھی کی جا رہی ہے, ان کو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سیناریو میں کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ یہ جو گروہ ہیں یہ ایک رات میں وجود میں نہیں آئے ہیں, ان کا ایک طولانی عرصہ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جب بن لادن کی بحث تھی, القاعدہ کی بات تھی, اور یہی گروہ ہیں جو مختلف ناموں سے مختلف ادوار میں وجود میں لائے جاتے رہے. لیکن جو فرق اس وقت شام کے حوالے سے ایک جو چیز پائی جاتی ہے وہ قابل توجہ ہے, وہ یہ ہے کہ ان گروہوں کی جو اس وقت ترکیب ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے نیوز ایجنسیوں نے ایجنسیاں جب ان گروہوں کے بارے میں گفتگو کریں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ داعش کے بجائے وہ اسلامی حکومت کا نام لیں. تو جو وہ یہ وہی گروہ جو باسی حکومت کے پسماندگان ہیں جو اس کی باقیات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. یہ 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 ان کے یہ یہ سب انہوں نے مل کر ایک انہوں نے تحریک شروع کی ہے اور ایک گروہ تشکیل دیا ہے اور ان کی حمایت بھی کی جا رہی ہے.
ڈاکٹر جمشید صاحب, ابھی حال ہی میں امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں خطاب میں بہت ہی عجیب بات کی اور کھل کر یہ امریکہ نے یہ سعودی عرب پہ, ترکی پہ, قطر پہ الزام لگایا کہ داعش کو وجود میں لانے والے یہ ممالک ہیں اور ہم نے جو اسلحہ شام کے مخالفین کو دیا تھا ان لوگ ملکوں کے توسط سے جو ہے وہ دہشت گردوں تک پہنچا ہے. درواقع امریکہ نے اپنے سر سے بلا ٹالنے کے لیے ان ملکوں کا نام لیا. لیکن اس کے بعد جو دلچسپ صورتحال سامنے آئی, امریکہ ان ملکوں سے معافی مانگنے پر مجبور ہو گیا اور جو بائیڈن صاحب نے اپنے بیانات جو ہیں وہ واپس لیے اور ترکی سے, سعودی عرب سے باقاعدہ طور پر انہوں نے جو ہے وہ معذرت خواہی کی اور اپنا بیان جو ہے واپس لیا. اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اب یعنی ان کا بیان دینا اور بیان واپس لینا حقائق کو تبدیل کر سکتا ہے؟
یہ مسئلہ جو بائیڈن کے بیانات تھے اور جس پر بہت زیادہ ہنگامہ ہوا, دو پہلو ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ جو بائیڈن نے ایک کونہ مشق سیاست داں ہیں انہوں نے اس طرح کی بات کیوں کی. یقیناً جو بائیڈن ایسی ہستی نہیں ہے کہ کوئی بات وہ بغیر سوچے سمجھے ایسے ہی کہہ دیں گے, غلطی سے کوئی بات کہہ دیں گے. جو بات جو بائیڈن نے کہی ہے وہ بالکل حقیقت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ممالک جن کے بارے میں بات کی گئی ہے ان میں سے ہر ایک کی جو کارکردگی ہے بالکل واضح ہے. سعودی عرب کو دیکھیے کہ سعودی عرب نے کھل کے حمایت کی دہشت گرد گروہوں کی, داعش کی. ترکی نے بھی یہی کیا ہے, ان کو راستہ دینا اور ان کی ٹریننگ کا مسئلہ ہے اور ان کی حمایت. متحدہ عرب امارات نے کی کارکردگی بھی ایسی رہی ہے. حتیٰ بعض یورپی ملکوں نے ان کی اصلاح جاتی بائیکاٹ بھی کیا ہے, اس لیے کہ ثابت ہو چکا تھا کہ ان ملکوں نے داعش کی حمایت کی ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کام اس وقت کیوں انجام پا رہا ہے. امریکہ اس وقت بہت ہی سخت اس کی پوزیشن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف سے امریکہ اس ائتلاف کے تحت جس کو اس نے داعش کے مخالف اتحاد کا نام دیا ہے, یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ داعش کے خلاف مہم چلا رہا ہے. دوسری طرف یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر واقعی داعش کے خلاف وہ مہم چلانا چاہتے ہیں تو انہیں داعش کے جو جیسے شام کی حکومت کے جو مخالفین ہیں جیسے جبۃ النصرہ, یہ بھی تکفیری ہیں, یہ بھی انتہا پسند ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی حمایت کی جائے, ان کو اسلحہ دیا جائے اور ان کو مالی حمایت کی جائے, جیسا کہ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے, ترکی حمایت کیا جا رہا ہے, اردن بھی حمایت ہو رہا ہے, تو یہ جو بہت سے جو چیزیں ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کام تقسیم کر دیے گئے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کام کریں اور کچھ لوگ وہ کام کریں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے امریکہ میں اور اس کے اتحادیوں میں کہ بہرحال ایک اس بات کو امریکہ کی سیاست کو علاقے کے بارے میں امریکی پالیسیوں پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. عراق کے کردستان میں آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ دیکھیں الامبار کا مسئلہ تھا, سنجار کا مسئلہ تھا, امریکہ کے جو اتحادی ہیں علاقے کے شاید ان کے بھی شاید افادیت آہستہ آہستہ کم ہو رہی, شاید امریکہ کسی کوشش کر رہا ہے کہ ان سے دوری اختیار کرے.
ڈاکٹر صاحب وقت تھوڑا سا محدود ہے, آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے, تصور یہ ہے کہ داعش یا یہ جو دہشت گرد عناصر ہیں یہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, غربت کے مارے لوگ ہیں, اور اسی لیے جلد جو ہے یہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اس قسم کی صفاکانہ اقدامات جو ہے کر رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اسلام کے نام پر, مسلمانوں کے نام پر یا اسلامی مملکت کے تشکیل کے بہانے خود اسلامی ملکوں میں جو ہے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں. اس کو عام طور پر جہالت کا نام دے دیا جاتا ہے ان لوگوں کے کہ یہ لوگ جاہل ہیں, جہالت ان میں بڑی بھری ہوئی ہے, کوٹ کوٹ کر تعصب ہے. لیکن ان لوگ کی حمایت کرنے والے لوگ تو وہ ہیں کہ جو دنیا میں تہذیب یافتہ لوگ ہیں, یورپ اور امریکہ کی طرف میرا اشارہ ہے کہ جو دنیا پر حکمرانی کا مدعی ہیں, وہ کیسے ان لوگوں کی صفاکیت پر خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟
حقیقتاً ویسے ہی ہے جیسا کہ آپ نے کہا, اگر ہم دہشت گردی اور اس کی جڑوں کی بات کریں اور اس کا مطالعہ کریں تو ایک بحث جو سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ غربت کے کیا اثر ہیں, ترقی پسماندگی کے کیا اثرات ہیں, وہ تشدد میں, انتہا پسندی میں اس کے کیا اثرات ہیں. بعض آپ دیکھیں کہ عالمی بینک کا اجلاس ہو رہا ہے اس وقت, ایک بحث جو وہاں پر واشنگٹن میں ہو رہی ہے وہ عالمی بینک کے سربراہ نے جو بات کی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کے ایک حصے میں جہاں مداخلت پسندانہ پالیسیوں کا جس میں سامنا ہے وہ پسماندہ ہیں, بہت سے ممالک بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں, جو یعنی آپ دیکھیں کہ وہاں پر ترقی اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کے پاس تربیت یافتہ افرادی قوت اور تعلیم یافتہ افراد کم ہیں, لیکن ہم تمام پورے مسئلے کو اسی پر منحصر نہیں کر سکتے ہیں, اس کے پیچھے کچھ تحریک اور کچھ نظریات ہیں جو کام کر رہے ہیں. یہ نظریات کوشش کر رہے ہیں کہ مکمل طور پر انحرافی نظریات کو اسلام کے نظریے کے عنوان سے پیش کیا جائے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, اور ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی گفتگو جو ہے وہ کسی حد تک آپ لوگوں کے لیے حقائق سے آشنائی کا باعث بنی ہوگی ہمارے ناظرین کے لیے. اور یہاں ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. امید یہ ہے کہ لوگ حقائق سے آشنا ہوں اور محسوس کریں کہ اس وقت جو علاقے کی صورتحال ہے, عالم اسلام کی جو صورتحال ہے اور حتیٰ ان ملکوں کی کہ جو ترقی یافتہ نہیں ہیں, وہاں امریکہ اور بڑی طاقتوں کے جو مفادات ہیں وہ ان کے پیش نظر ہیں, چاہے وہ مغربی افریقہ میں ایبولا کا مرض ہو یا شام اور عراق میں داعش کے نام سے دہشت گردی کی صورتحال ہو, ان سب کی کڑیاں ایک ہی جگہ سے ملتی ہیں اور وہ ہیں بڑی طاقتوں کے اور خاص طور پر امریکہ کے سامراجی اہداف و مقاصد کے, جن کی خاطر وہ دنیا کو بھینٹ چڑھائیں قربانی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے.